چلیے اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں.
ممنوعات الاحرام, حالت احرام میں ممنوع امر, یا حالت احرام میں ممنوع امور, یعنی وہ کام جو حالت احرام میں نہیں کیے جا سکتے وہ دیکھیں. اور بڑا اہم چیپٹر ہے کیونکہ عموماً لوگ جو بھی سوال پوچھتے ہیں جب بھی حج عمرے کے لیے جائیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا نہیں کر سکتے. تو حالت احرام میں درجہ ذیل چیزوں کا استعمال ناجائز ہے. نمبر ایک, سلا ہوا کپڑا پہننا, لیکن یہ بات صرف مردوں کے لیے ہے. نمبر دو, سر پر پگڑی, ٹوپی یا کپڑا اوڑھنا, یہ بھی مردوں کے لیے ہے. نمبر تین, موزے, جرابیں یا ایسا جوتا پہننا جو ٹخنوں سے اونچا ہو, یہ بھی مردوں کے لیے ہے. جسم یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا عورتوں اور مردوں کے لیے ہے. اب دیکھیے کہ جہاں بھی عورت اور مرد کی احکامات میں فرق ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے, لیکن آپ فیل کریں گے تو ہر جگہ اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليني فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران زعفران او ورس. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, محرم کون سے کپڑے پہنے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, قمیض, پگڑی, پائجامہ اور کوٹ نہ پہنے, نہ ہی موزے پہنے. ہاں البتہ جسے جوتے نہ ملے وہ موزے ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے. نیز زعفران اور ورس یا کوئی بھی خوشبو لگا ہوا کپڑا بھی استعمال نہ کرے. اسے بخاری نے روایت کیا. زعفران تو ہمارے کلچر میں کافی معروف ہے, کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے, اسی طرح ورس بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عربک کلچر میں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں اس میں سے زیادہ جسم کو لگاتے ہیں لوگ, اور کچھ پھر کپڑوں کے اوپر جیسے دھونے میں ڈال دی جاتے ہیں. جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خوشبو والے ڈٹرجنٹ ملتے ہیں یا سافٹنرز ملتے ہیں جس سے خوشبو ہوتی ہے. اس کے برعکس جو بھی پرفیومز اور دوسری قسم کی چیزیں آج کے دور میں موسٹلی استعمال میں ہوتی ہیں, وہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر اڑنے والی چیز زیادہ ہوتی ہے, الکوہلک ہیں یا اس کے اندر ٹاکسک چیزیں جو بھی ہیں تو وہ اڑتی ہیں. تو یہ ورس اور زعفران اس دور میں بہت معروف تھا, اس لیے یہاں عام طور پہ اس کا حساب کیا گیا. اب اسی پہ قیاس کرتے ہوئے آپ پھر آج کے دور پہ دیکھیں, کیونکہ بعض لوگ اس میں باریک سوال کرتے ہیں, اچھا کپڑوں میں پھر ڈٹرجنٹ کی خوشبو آ رہی ہے, اچھا پھر اس کی فریگرنس تھی, تو جو خاموشی ہے اس کو خاموشی رکھا جائے. لیکن جہاں انسان کو خود ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ اصل حکم کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے, تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کو جو بھی مناسب لگے آپ ان حالات میں وہ کر سکتے ہیں. احرام پہننے کے بعد احرام کی چادروں یا جسم پر خوشبو لگانا منع ہے. یہ نوٹ کیجئے, پہلے لگائی ہو سکتی ہے, کپڑے دھونے میں اگر کوئی ڈٹرجنٹ تھا نو پرابلم, لگانے کے بعد یعنی پہننے کے بعد نہیں لگا سکتے. اچھا کبھی کوئی اگر لاعلمی یا بھول چوک میں کر لے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر نہ تو کوئی فدیہ ہے اور نہ دم ہے. ہاں یاد آتے ہی اگر علم ہو جائے اس بات کا تو پھر اس سے رک جائیں. مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی مجبوری ہے یا شرعی عذر ہے, سردی کی وجہ سے سر ڈھانپنا پڑ رہا ہے یا سویٹر پہننا پڑ رہا ہے, تو پھر ممنوعات احرام پر امر کرنے سے گناہ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ احرام میں عموماً ایک شولڈر بھی ننگا رہتا ہے, چادر ہے پتلی سی, کوئی کتنا بھی موٹا کرے. لیکن آپ امیجن کریں ناروے والا موسم ہو جائے اور اوپن ایئر میں آپ کو طواف کرنا ہے, تو پھر سویٹر تو پہننا پڑے گا نا, تو لہٰذا وہ پہنا جا سکتا ہے. لیکن فدیہ دینا پڑے گا جو کہ بالترتیب ایک قربانی یا چھ مسکینوں کا کھانا یا تین دن کے روزے رکھنا ہے. چھ مسکینوں کا کھانا تین سا یعنی 7.5 کلو گرام گندم یا اس کے برابر قیمت کسی ایک مسکین کو دے دی جائے یا چھ مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے, دونوں طرح سے جائز ہے. محرم اگر فوت ہو جائے تب بھی اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے نہ ہی اس کا سر ڈھانپنا چاہیے. آپ کہتے ہیں نا کہ میت کو کافور لگاتے ہیں عموماً, لیکن کوئی احرام کی حالت میں مر جائے تو پھر اس کو نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ وہ احرام کی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا اور ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی رہیں گی جو احرام کی حالت میں کسی بندے پہ ہوتی ہیں. دلیل پڑھتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في صوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو. اسے خوشبو نہ لگاؤ نہ ہی اس کا سر ڈھانپو. یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. اسے نسائی نے روایت کیا. کتنی پیاری موت ہے یہ, اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کر دے. محرم نہ نکاح کر سکتا ہے نہ کرا سکتا ہے نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے. اس کی دلیل ان ابان ابن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحتب. حضرت ابان کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم نکاح نہ کروائے نہ کرے نہ کروائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے. اسے مسلم نے روایت کیا. کیوں, کیا حکمت سمجھ آتی ہے؟ اب دیکھیے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے یا جو حالات اس کے ساتھ زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں نا, اس کا پھر اس کی سوچوں پہ اثر آتا ہے. حالت احرام یا حج یا عمرہ یہ دو ایسی تین چیزیں ہیں کہ جس میں بندہ بالکل کٹ کے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کے لیے فوکس ہو جاتا ہے. تو آپ خود ہی سوچیں کہ گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ساری سوچیں بکھری ہوتی ہیں, ہر چیز میں انہی چیزوں کا خیال آتا ہے. تو اس لیے ان چند دنوں میں اگر نکاح اور اس سے ریلیونٹ باقی چیزوں سے دور رہتا ہے انسان, تو اس کیفیت میں پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے زیادہ قریب پاتا. لیکن اب ادھر مثال دیتی ہوں کہ کوئی حج کے لیے گیا ہے, حج تمتو ہے, جاتے ہی عمرہ کیا, احرام باندھ کے گیا تھا. اب وہ ایک تین چار چھ گھنٹے میں کھل جاتا ہے احرام. اس کے بعد پھر اس کے پاس کبھی 10 دن ہوتے ہیں, کبھی 15, کبھی کم زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایام تشریح شروع ہوتے ہیں, جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں 7-8, تو پھر اس میں شروع کرتا ہے حج. تو ان بٹوین جو دن ہے اس میں کر سکتے ہیں. یہ مت سوچے کوئی کہ یہاں سے کوئی حج سے نکلا تو واپس آنے تک وہ احرام کی حالت میں. احرام کی حالت صرف ان چند دنوں کا نام ہے جس میں انسان سفید لباس پہن کر حج کے یا پھر عمرے کے ارکان ادا کرتا ہے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ, اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں ہمارے فیملی میں, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ عمرے پہ حج پہ گئے اور وہیں کسی کبھی شادی ہوئی, کسی بچے کی, کسی کی منگنی ہوئی. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ان کو احرام میں نکاح پڑھوانا ہے. ہماری ایک اسٹوڈینٹ بھی تھی امریکہ میں, تو اس کا بھی یہی خواہش تھی. تو پھر وہ ان کے سب لوگ گئے تھے حرم میں اور وہیں پھر اس کے بعد انہوں نے, بس ایک خواہش ہوتی ہے اپنی, تو ان کا نکاح پھر وہیں ہوا تھا. تو لہٰذا یہ مت کوئی سے لے لے کہ مکہ میں جانے کے بعد اب وہاں احرام ہو نہ ہو تو وہاں نکاح نہیں ہو سکتا یا منگنی نہیں ہو سکتی. حالت احرام میں بال کاٹنا، سر منڈانا یا ناخن کاٹنا منع ہے. پیچھے اس پہ بات ہو گئی حدیث مسئلہ نمبر 21 میں. محرم عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا منع ہے، البتہ بوقت ضرورت چہرے کو چھپانے کے لیے عورت چادر یا اوڑھنی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے. اگر اوڑھنی چہرے کو چھوئے تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے منہ کو، تو ایسی بات نہیں ہے. محرم عورت کے لیے دستانے پہننا منع ہے. اب ان سب چیزوں کی دلیل، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا تنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازین. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے. اسے ترمذی نے روایت کیا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فإذا حاذوا حاذوا بنا صدلت إحدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا حاذونا كشفناه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھیں اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے. جب وہ سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی، اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول دیتی. اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. مذکورہ والا تمام ممنوعات میں سے کسی ایک پر بھی عمدن یعنی جان بوجھ کر، خواہ شرعی عذر ہو، عمل کرنے سے بالترتیب ایک قربانی یا 6 مسکینوں کا کھانا، جو تقریباً 7.5 کلو گرام گندم یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. قسم کا کفارہ جیسے ہوتا ہے. جی اب آپ دیکھیے کہ اس میں بات ہوئی عورت کے چہرہ چھپانے کی. یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ مختلف ہی ہوتا ہے، اور ویسے تو کچھ لوگوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ حرم میں ہوں یا دوسری طرف ہوں تو پھر نہیں مانگتے. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے حج پہ جاتے ہوئے، احرام پہ یا عمرے پہ، کہ بھائی اس میں کپڑے کا کیا مسئلہ ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ سوال عام جگہ پہ لوگ کیوں نہیں پوچھتے. کچھ سوالات ہمیں حج اور عمرے پہ جاتے ہوئے یاد آتے ہیں، چہرہ چھپائے نہ چھپائے، ایون وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ باتیں جو عام طور پہ نہیں بھی کرے، لیکن جب عام دنوں میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے ذہن میں ایسے سوال کیوں نہیں اٹھتے. بہت کم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں عورت کا چہرہ چھپانا ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سننے سے لوگ اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ خام خواہ سن لیا تو مسئلہ ہوگا. تو بات بالکل واضح ہے کہ چہرے کا پردہ یا چہرے کو چھپانا احرام کا حصہ نہیں ہے، ورنہ تو لازم ہو جاتا. لازم نہیں ہے، لیکن عام حالات میں جو عورت اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حج اور عمرے پہ جا کے وہ نہ چھپائے، جو ہمارے یہاں بڑا معروف مسئلہ ہے، تو آپ سوچیے سے کتنے شبہ پیدا ہوں گے. میں صرف ایک مثال دے دیتی ہوں، آپ ساری بات سمجھ سکتے ہیں اس سے. کوئی دو دوست اپنی بیویوں کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں، پچھلے 10 سال سے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، گھروں میں آنا جانا سب ہے. ان دو میں سے ایک کی بیوی جو ہے وہ نقاب کرتی ہے. پچھلے 10 سال سے یہ مرد جو اس کے گھر میں آتا ہے جاتا ہے، وہ اس عورت کو نہیں دیکھ چکا، حالانکہ وہ اس کے دوست کی بیوی ہے. اب حج پہ گئے، اب بتائیے کیا ہوگا؟ اس کی خواہش پوری ہو جائے گی کہ 10 سال سے جس عورت کو نہیں دیکھا آج حج پہ دیکھ لے، اور جس کو دیکھنا اس کے ساتھ اس کے گھر والوں سے حج کا نیت کر لے. عقل میں بات آتی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عقل نہ بھی ہو، کیونکہ شریعت جہاں آ جاتی وہاں عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو مسئلہ اتنا سمپل ہے کہ چہرہ اگر عام دنوں میں چھپایا جا رہا ہے تو وہاں کیسے ہوگا جیسے عام طور پہ. صرف فرق اتنا ہے کہ سلی ہوئی نقاب، جیسے بالکل جو ایک سلا ہوا نقاب ہوتا ہے، اس طرح پہننے کی بجائے اوڑھنی کی طرح اوڑھ لیا جائے. اس کی بیسٹ تھنگ تو وہ ہوتی ہے جو پہلے دور میں عورتیں برقعے کے طور پہ پہنتی تھیں. سر کے اوپر ایک الگ کپڑا بننا ہوتا تھا، اور پھر سر کے آگے، منہ کے آگے پتلے سے دوپٹے کے نقاب لگاتی تھی. شاید وہ آپ کو یاد ہوگا جس کو برقع کہتے تھے. وہ بیسٹ تھنگ ہے, اس میں نقاب نہیں ہوتا, وہ بس ایک پلو اوڑھنی کی ڈالتے ہیں. بیسٹ تھنگ وہ ہے اگر کوئی بھی کر لے تو. نہیں تو آپ دیکھیے بڑی چادریں ہیں, آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں اس کو ہلکا سا. یہاں سردی سے بچنے کے لیے لوگ چہرے پہ اس طرح سے جیسے بکل مار لینا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو ہٹانا ہے. کچھ اس اینگل سے لے لے, ایسا بیٹھ جائے کہ جیسے ابھی میں اپنی چادر ڈھیلی کرتی ہوں تو کیا تو میرا منہ دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا نا. اب اگر میں ادھر منہ کروں, میں جدھر سے فیل کروں اگر میں اس کو ذرا ڈھیلا کر لوں. کئی طریقے ہیں جس نے اپنا چھپانا ہوتا ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب قافلے پاس سے گزرتے تو ہم چادریں منہ پر لٹکا لیتی, تو تب تو کوئی حج کرتا تھا. آج کے دور میں آپ دیکھیے جب طواف میں ہوتے ہیں تو کیا قافلہ پاس سے گزرنا, یا آج کتنے زیادہ مرد ہیں. بہت سمپل بات ہے لیکن عموماً ایسی مسئلوں کو بہت زیادہ الجھا دیا جاتا ہے. احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا اور ذبح کرنا دونوں منع ہے. احرام کی حالت میں کسی شکاری کی مدد کرنا بھی منع ہے. اگر کوئی شخص حالت احرام میں نہ ہو اور وہ اپنے لیے از خود شکار کرے تو محرم کے لیے کھانا جائز ہے, لیکن اگر وہ محرم کو دینے کی نیت سے شکار کیا گیا ہو تو پھر محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. اب دیکھیں کہ پیچھے بات آئی نکاح اور نکاح کے لوازمات کی, اور یہاں بات آئی کھانے پینے کی, کمانے کی. یہ دونوں چیزیں ہیں. اس میں آپ دیکھیں تو موسٹلی عورتیں انوالو ہوتی ہیں. اگر شکار یا تجارت اس طرح کی جس کے اندر لوگ اپنے یعنی یہ سارے کام کرتے ہیں تو یہ مردوں کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو بندہ بھی حج کے لیے جائے تو وہ اپنے آپ کو بالکل ہر قسم کی فکر سے آزاد کر کے جائے. معیشت کی, کیا کمائیں گے, وہاں جا کے بھی شکار کریں, اچھا کچھ پھر بیچ ہی لیتے ہیں تو توجہ بٹ جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں اب شکار کی بات ہے. اور ہم قرآن پڑھتے ہوئے یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ شکار مکہ والوں کے لیے ایسے ہی تھا جیسے آج کے بچوں کے لیے شاید کمپیوٹر گیمز ہیں. ان کا ہاتھ مچلنے لگتا تھا شکار کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے پسند کی چیز پہ آزمائش رکھ دی. ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا وخرجنا معه قال فصرف من اصحابه فيهم ابو قتاده رضی اللہ عنہ قال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وخش إذ رأوا حمر وخش فحمل عليها أبو قتادة فأكر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتاني فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم فرأينا حمر وخش فحمل عليها أبو قتادة رضي الله عنه فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم سيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إلي بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج کے لیے نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے. حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ آپ نے اور راہ لی اور اپنے صحابہ میں سے بعض کو فرمایا تم ساحل سمندر کی راہ لو حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو. انہی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. ان لوگوں نے ساحل باہر کی راہ لی. پھر جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے احرام باندھ لیے سوائے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے, انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا. اور وہ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں وحشی گدوں کو دیکھا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک گدی کی کونچھیں کاٹ ڈالی. چنانچہ سب نے ایک جگہ پڑاؤ کیا, اس کا گوشت کھایا. پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم تھے, اس کا باقی گوشت ساتھ لے لیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول, ہم نے احرام باندھ لیا تھا لیکن حضرت ابو قتادہ نے نہیں باندھا تھا. پھر ہم نے چند وحشی گدے دیکھے اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر کے ان کی کونچھیں کاٹ ڈالی. ٹانگ پاؤں کے جو اوپر پٹھے ہوتے ہیں نا, اس کو کونچھیں کہتے ہیں. ہم نے پڑاؤ ڈالا اور سب نے اس کا گوشت کھایا. پھر ہم نے کہا ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں حالانکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور اس کا باقی گوشت ہم لے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کسی نے تم میں سے اس کا اسے حکم دیا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اس کا جو گوشت باقی ہے وہ بھی کھا لو. اسے مسلم نے روایت کیا. تب دیکھیے کہ کتنی زبردست قسم کی اطاعت اور سبمیشن ہے کہ وہ چونکہ احرام میں نہیں تھے ابو قتادہ, تو انہوں نے گوشت کاٹا بھی, اس کو شکار بھی کیا, کسی نے ان کی مدد نہیں کیا, تک اشارہ بھی نہیں کیا, لیکن جب کھانے کا وقت ہوا تو کھا سکتے ہیں. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہے وہ خود اگر مدد نہ کرے نہ اس کی کوئی کوشش ہو, لیکن کوئی دوسرا گوشت کاٹ کے اس کو دے دے تو ویسے ہی جیسے عام ذبیحہ, کوئی اس کے اوپر شکار کا نام تھوڑی لکھا جاتا ہے. اور اس سے پھر اسلام کا حسن بھی دکھتا ہے کہ صرف ایسی پابندیاں نہیں لگا دیں کہ بس شوق ہے پابندی لگانے کا, بلکہ اسلام نے جتنی پابندیاں لگائیں ان سب کے اندر حکمت ہے. اگلی روایت دیکھتے ہیں. انس صاحب ابن جسامت رضی اللہ عنہ انہ اہدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارم وخشیم حمارم وخشیم وہو بالابوائی او بودانی فردو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلما ان رعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی وجہی قال انا لم نردہ علیک الا انا حرم الا انا حرم ہونا چاہیے, انا لکھا ہوا, اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدا شکار کر کے ہدیہ پیش کیا. اس وقت آبادی ابوا یا ودان میں تھے. رسول اکرم نے ہدیہ واپس لوٹا دیا, لیکن جب آپ نے صاحب کے چہرے پر ملال دیکھا تو فرمایا ہم نے یہ ہدیہ صرف اس لیے لوٹایا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک قربانی ہے. اب آپ دیکھیں کہ دو مختلف چیزیں آ گئی نا. پہلے کے اندر انہوں نے گوشت کھایا بھی اور سب کچھ ہوا, اس میں منع کیوں کیا؟ آپ کو کیا فیل ہوا اس کو پڑھ کے؟ اب دیکھیں کہ بہت سارے عمل آپ کو ایسے دیکھ سکتے ہیں شریعت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل کچھ اور ہوتا تھا، یعنی مین جو آپ کی اپنی ذات پہ آپ زیادہ شدت والی چیز لے لیتے تھے، یعنی مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین درجے کا مقام لے لیتے تھے، اور جہاں امت کو بتانے کا معاملہ ہوتا تھا تو نسبتاً نرم بات بتاتے تھے، جہاں کہ کوئی حلال حرام کا فرق نہیں ہوتا، ایک بات. دوسری بات ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ مل گئی نا. اب اس میں یہ نہیں پتا چل رہا کہ صعب بن جسامہ خود بھی احرام کی حالت میں تھے کہ نہیں، لیکن اسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت صعب جو تھے وہ احرام کی حالت میں ہو سکتے ہیں. لیکن آخر میں جو بات ہے کہ اگر کوئی کھا لیتا ہے، یعنی مین کے یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو پھر اس کا فدیہ قربانی ہے. اور میرا خیال ہے کہ نہ ہم میں سے کوئی شکار کرتا ہے نہ کھائے گا، ہم تو عام طور پہ نہیں کبھی کھاتے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ موجود ہے. حالت احرام میں جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا یا کوئی نافرمانی کا کام کرنا منع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیومی ولدتہ امہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی جنسی بات یا جنسی عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ حج کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح گھر واپس آتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی اس دن بالکل وہ گناہوں سے پاک تھا. اس سے بھی دیکھے کہ ہم سب کے دل میں اگر یہ ملال ہوتا ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور ہمیں دیر سے پتہ چلا دین کی طرف دیر سے، تو کوئی بات نہیں، حج اور عمرہ اس طریقے سے اگر انسان کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے تو اب دوبارہ نئے سرے سے پاک ہے، حتیٰ کہ توبہ جو ہے وہ بھی بندے کو پاک کر دیتی ہے. تو گناہ کر کے آج اگر شرمندہ ہیں اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دیتا ہے اس بندے کو جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا نہیں. حالت احرام میں اپنی بیوی سے بوسوں کی نار یا پر ایک قربانی فدیہ ہے. اگر شہوت کی وجہ سے انزال ہو جائے تب بھی اس کا فدیہ ایک قربانی ہے، اس کے علاوہ توبہ استغفار بھی ضروری ہے. حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنا منع ہے، ایسا کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے. اس کی دلیل آگے آ رہی ہے حدیث مسئلہ نمبر 124 میں. اور حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنے کا فدیہ ایک اونٹ کی قربانی اور دوسرا حج کرنا ہے، خواہ حاجی کا حج فرض ہو یا نفل، اور حاجی کو اپنا موجودہ حج بھی مکمل کرنا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جس میں احرام کی باتیں تھیں.